الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميت عن أبي الأهوس قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه النوم عند الذكر من الشيطان إن شئتم فجربوا إذا أخذ أحدكم مضجعه وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. يا حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه کا اثر بیان فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ذکر کے وقت نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، تم چاہو تو تجربہ کر لو، اور جب تم میں سے کوئی بستر پر جاوے اور سونا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کر لے، اللہ کا ذکر کر لے. اب وہ ذکر میں کیا ہو، سوتے وقت جو جو چیزیں پڑھنے کے لیے بتلائی گئی ہیں ان ساری چیزوں کا اہتمام کریں. آگے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آ رہی ہے، اس میں دعائیں ہیں، مختلف دعائیں، اور سونے سے پہلے آدمی وضو کر لے اور پھر داہنی کروٹ کے اوپر لیٹ جائے. یہ سارے جو آداب اور مستحبات ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ فرائض جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اور یہ آداب اور مستحبات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ہے، کہ ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جو ہے مستحبات کو اور آداب کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غایت رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت شفقت ہے کہ ان آداب کو اور ان مستحبات کو ضروری نہیں قرار دیا، ورنہ مصیبت میں پڑ جاتے ہم. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہیں، یہ چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ بندے یہ کریں، اگرچہ ان کے اوپر ان چیزوں کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال ان کا ہونا اور کرنا مطلوب ہے. جب وہاں سے یہ ہے خواہش تو پھر ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے ساتھ غایت رحمت تھی کہ اس کو واجب نہیں قرار دیا گیا، اس لیے کہ واجب قرار دیا جاتا نہ کرتے تو ہم گنہگار ٹھہرتے، گرفت ہوتی، عذاب کے حقدار بنتے، اس سے بچانے کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کرنا نہیں چاہیے. نہیں، بتلائے اس لیے گئے ہیں کہ ان کا اہتمام کیا جائے. تو یہاں بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سونے کے لیے جب بستر پر جائے تو اللہ کا ذکر کر لے. اب ذکر کی مختلف شکلیں ہیں, قرآن کی کچھ آیتیں اور صورتیں پڑھنے کا بھی آیا ہے وہ بھی پڑھ لے, دعائیں جو آئی ہیں جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا بھی اہتمام کریں. چنانچہ آگے حضرت جابر کی جو روایت آ رہی ہے اس میں, حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن لیث عن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ تبارک و الف لام میم تنزیل السجدہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک کہ آپ سورہ تبارک الذی اور سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے تھے, گویا سونے سے پہلے ان دونوں سورتوں کی تلاوت کر لینی چاہیے رات کو. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وا احدکم الى فراشه فلیہل داخلۃ ازارہ فلینفذ بها فراشہ فانہ لا یدری ما خلف فی فراشہ وَلْيَسْتَجِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَلْيَقُلْ بِسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي فَإِنِ اهْتَبَسْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ الصَّالِحِينَ أَوْ قَالَ بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنے بستر پر جاوے سونے کے لیے تو اپنی لنگی کا اندرونی حصہ کھول کر اس کے ذریعے سے اپنے بستر کو جھاڑے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ لنگی کے اندرونی حصے کو جو اندر کا کنارہ ہے کھول کر اسی سے جھاڑے, کیونکہ ان حضرات کے یہاں کپڑوں کی بڑی قلت تھی, دو کپڑے بھی بہت سو کو تو پہننے کے لیے دو چادریں بھی میسر نہیں ہوتی تھی, اس لیے نبی کریم صاحب اس لیے کہ ظاہر ایک بھی ہوگی تو ایک کو بطور ازار ہی کے استعمال کیا جائے گا لنگی کے طور پر, تو لنگی کا اندرونی کنارہ کھول کر کے اس سے جھاڑ لے, تو مطلب مقصود یہاں جھاڑنا ہے, کوئی اس لنگی کے اس حصے سے جھاڑا جائے نہیں, جھاڑنے کے لیے اگر کسی کے پاس الگ یہ ہے سبحان اللہ بہت اچھا, اور وہ بستر کو جھاڑ لینا چاہیے. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَ فِي فِرَاشِهِ اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کیا ہوا. اصل میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں چراغ نہیں تھے گھروں میں, چراغوں کا رواج بھی نہیں تھا, عام طور پر اندھیرا ہوتا تھا, سونے کے لیے جب آدمی پہنچا ہے تو اب ظاہر ہے بستر پر کیا ہے نظر تو آتا نہیں اندھیرے کی وجہ سے, ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو, اس لیے بطور احتیاط کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑنے کا یہ ادب بتلایا. تو باقی اگر جیسے آج کل ہمارا دور ہے روشنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تو کوئی جھاڑنا ضروری نہیں, ویسے بھی جو وہ ضروری نہیں تھا, وہ آداب کے قبیل سے, لیکن جب ادب پر عمل کا اہتمام کرے گا تو اس کے برکات بھی اس کو حاصل ہوں گی. بہرحال اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے یہاں بستروں کو کھلا رکھنے کا رواج تھا, تبھی تو اس کا یہ حکم دیا جا رہا ہے. وَلْيَزْتَجِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ اور جب لیٹے تو دائیں کروٹ پر لیٹے دائیں پہلو پر, وَلْيَقُلْ اور یہ دعا پڑھ لے, بِسْمِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي اے اللہ تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر کے اوپر رکھا, اپنے میں نے تیرے ہی نام سے لیٹا, فَإِنِ اهْتَبَسْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا کیونکہ جیسے اگلی مجلس میں بتایا تھا قرآن کی آیت ہے کہ جو سوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو یہ کرتے ہیں, اب جن کو زندہ رکھنا منظور ہوتا ہے ان کی روحیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور جن کو موت دینی منظور ہوتی ہے ان کی روحوں کو رہنے دیا جاتا ہے, تو اسی کو فرماتے ہیں فَإِنِ اهْتَبَسْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا اللہ میری جان کو اگر تو اپنے یہاں روک لے یعنی میری موت کا اگر فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیجیے, وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا اور اگر تو اس کو چھوڑ دے، یعنی میری زندگی ہے، میں اس نیند کو پورا کرنے کے بعد پھر دوبارہ بیدار ہونے والا ہوں اور وہ میرے مقدر میں ہے، تو فافظہ بما تحفظ به عبادک الصالحین، تو تو میرے اس جان کی حفاظت کر اس طریقے سے جیسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. تو یہ دعا گویا پڑھ لے. کئی دعائیں ہیں، کوئی ایک دعا پڑھ لے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی، اور سبھی پڑھ لیں تو سبھی دعا کی برکتیں حاصل ہوں گی. دنیاوی اعتبار سے ہمیں جب کچھ لینا کا موقع ہوتا ہے اور ہم لے سکتے ہیں تو اس میں کوئی کمی کرتے نہیں ہیں، ہے نا کہ بھائی اس میں سے ایک لے لو، سب چاہو تو سب لے لو، تو کوئی ایک لیتا ویتا نہیں، سب لیتے. ایسے یہاں پر حدثنا عبداللہ ابن سعید ابو سعید الاشد جو قال حدثنا عبداللہ ابن سعید ابن حازم ابو بکر النخعی قال اخبرنا العلاء ابن المسیب عن ابیہ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عبا الى فراشه نام على شق الایمن ثم قال اللہم وجہت وجہی الیک واسلمت نفسی الیک والجات ظہری الیک رہبتا و رغبتا الیک لا منجا ولا ملجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا و نبیک الذی ارسلتا قال فمن قالہن فی لیلت ثم مات مات علی الفطرۃ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آگے جو ہے اس میں یہی دعا جو ہے ذرا مناسب یا ترتیب سے آ رہی ہے، جس کو عام طور پر لکھا جاتا ہے کتابوں میں. یہاں فرماتے ہیں وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو اپنی دائیں پہلو پر، دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے. اسی آگے کی روایت میں ہے، اس میں بھی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوا الى فراشه نام على شقه الایمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي الیک ووجهت وجهي الیک وفوضت امري الیک والجات ظهري الیک رغبتا ورهبتا الیک لا منجا ولا منجا منک الا الیک امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. یہ دعا اللهم اسلمت نفسي الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک اور میں نے اپنا رخ اور چہرہ تیری طرف کر لیا، وفوضت امری الیک اور میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا. یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ایک مومن کے لیے بہت تسلی کا سامان ہے. آدمی دن بھر جو ہے نا اپنے کاموں میں مشغول رہتا ہے، بھاگ دوڑ چل رہی ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو جو اس نے نشانے بنائے ہیں اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک جو ہے مشغول رہتا ہے، کہیں دکان میں لگا ہوا ہے، کہیں فیکٹری میں لگا ہوا ہے، کہیں ملازمت پر لگا ہوا ہے، وہ اسی میں صبح سے شام تک لگا ہوا اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے اور اپنی ضرورتوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ مختلف تدبیریں کرتا ہے اور اسی تدبیروں میں الجھا رہتا ہے. اب رات کو شام کو جب سب چھوڑ چھاڑ کر کے گھر پر آیا اور بستر پر لیٹتا ہے تو آدمی کا ایک مزاج یہ ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر سوتا ہے تو دن بھر کا نقشہ اس کے دماغ پر میں گھومتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ آج میں نے دن بھر یہ کیا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا اس کا، آج تو میں یہ سب کر کے آیا ہوں، اب اس کا کل کو کیا انجام ہوتا ہے. تو دیکھو ایک مومن میں اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر بھی، مومن بھی اسباب کو اختیار کرتا ہے اور انجام دیتا ہے، اور کافر بھی جو ہے اسباب کو اختیار کرتا ہے، اسباب کو انجام دیتا ہے، لیکن کافر اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کا سارا اعتماد اور بھروسہ اسباب پر ہوتا ہے، جبکہ مومن کا پورا اعتماد اور بھروسہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر. اسباب کو تو محض ایک تدبیر کے طور پر، ایک گویا بہانے کے طور پر استعمال کرتا ہے، ورنہ اس کا دل کا یقین ہوتا ہے کہ کام بنانے والی ذات تو اللہ کی ہے. اسی کو یہاں سکھلایا گیا ہے کہ آپ نے دن بھر دوڑ دھوپ کیا جو کرنا تھا، دکان کھول کر کے بیٹھے، کاروبار کیا، تجارتیں کی، لے بیچ کی، سب کچھ کیا، لیکن اب رات کو جب آئے نا تو اب اللہ کے ساتھ یہ ذرا جو ہے راز و نیاز کر لو، کہہ دو اللہم اسلم تو نفسی لے کہ اللہ دن بھر تو میں ادھر دعا اب میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ووجہ تو وجہ لئی اور تیری طرف اپنا چہرہ کر لیا وفوز تو عمری لئی اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیا گویا تفویض یہ تفویض جو ہے نا یہ بڑی اونچی چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ایک امتی ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اپنے کاموں کو انجام دینے کے بعد اس کا جو ہے نتیجہ وہ اللہ کے حوالے کر دے سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا کہ اللہ میں نے دن بھر تو بہت دوڑ دھوپ کی تھی لیکن میری دوڑ دھوپ سے کیا ہوتا ہے میں سب تیرے حوالے کرتا ہوں ایک تفویض والی شان جو تفویض والی کیفیت ہوتی ہے نا اس کے بعد پھر آدمی کو ایک سکون نصیب ہوتا ہے والجا تو زہری لئی کہ اللہ میں نے اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا ورغبتن ورہبتن لئی تجھی سے میں رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور تیرے ہی عذاب سے میں ڈرتا ہوں گویا میں تیری رحمت سے امیدیں اور توقعات قائم ہیں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے تیرے عذاب کا ڈر بھی لگا ہوا ہے دونوں کیفیتیں ہیں دل کے اندر ملی جھلی لا منجا ولا منجا مل جا منک الا الیک نجات کی جگہ اور پناہ کی جگہ تیری ذات سے نہیں ہے مگر تیری ہی طرف یعنی تیرے عذاب سے اگر بچیں گے تو کائے کے ذریعے سے بچیں گے تیرے ہی ذریعے حضرت حکیم الاسلام قاری محتیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علی صلاۃ والسلام سے افلاطون نے پوچھا کہ اگر آسمان کو کمان فرض کر لیا جائے اور یہ مصائب اور آلام جو آتے ہیں ان کو تیر فرض کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کو ان تیروں کا چلانے والا قرار دیا جائے تو پھر کیسے بچاؤ ہوگا ظاہر ہے آسمان تو چاروں طرف پھیلا ہوا کوئی آدمی اپنے آپ کو آسمان کے نیچے سے ہٹا سکتا نہیں گویا کمان کی زد میں ہے وہ نشان میں تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاسفہ جو ہوتے ہیں اور اوقلا جو ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کے ہی گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کو دوسری سمجھ نہیں پڑتی لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا کہ ان تیروں سے بچنے کی یہی شکل ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جاوے آدمی جو تیر چلا ہے اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کے پہلو میں کھڑا ہونے کا کیا مطلب اس کی یاد اپنی دل میں بسا لے اسی کے اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دے تو یہ تفویض کی جو شان ہے اس سے آدمی کو بڑا سکون ملتا ہے تدبیریں ہونی چاہیے لیکن تدبیر کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد کہ اسی میں آدمی پھنس کر کے رہ جائے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے بلکہ تدبیروں کو انجام دینے کے بعد نظر جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہو اعتماد اللہ کی ذات پر ہو اسی کو لا منجا ولا منجا مل جا منک الا الیک تیری گرفت اور تیرے عذاب سے نجات اور جو ہے پناہ نہیں ہے مگر تیری ہی طرف یعنی اگر اللہ گرفت پکڑ لے تو کون بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا تیرے عذاب سے بھی بچانے والی ذات تیری ہی ہے اس لیے ہم بھی تیری ہی طرف پناہ حاصل کرتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک بچے کو دیکھا کہ اس کی ماں اس کی پٹائی کر رہی تھی چھوٹا بچہ اور جتنی مار رہی ہے وہ بچہ اتنا ہی اس کی گود میں گھستا چلا جا رہا ہے وہ مار رہی ہے اور وہ گھستا ہے اسی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے تو کہا دیکھو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کے اس مار سے بچانے والا اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں کاش کہ یہ چیز ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں اگر یہ چیز آدمی سمجھ لے تو پھر کامیاب ہے تو بہرحال یہاں اسی کو کہا آمن تو بے کتاب الذی انزلتا اے اللہ میں تیری اسی کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کیا یعنی قرآن و نبی ایک الذی ارسلتا اور جن نبی کو تو نے بھیجا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان ہے اسی کو حضور فرماتے ہیں فمن قالہن فی لیلۃ ثم مات مات علی الفطرۃ کوئی آدمی رات کو یہ پڑھ کر کے سویا اور اگر اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی موت اسلام پر واقع ہوئی سمجھ جائے گی وہ ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا وہیب قال حدثنا سہیر بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات والارض ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اغذي عني الدين واغنني من الفقر. حضرت ابو هريره فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو یہ کلمات پڑھتے تھے, یہ دعا, اے اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور ہر چیز کا تو مالک ہے, خالق الحب والنوا, دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا, یعنی دانا زمین میں ڈالا جاتا ہے اس کو پھاڑ کر اس کی کمپل نکالنے والا بھی تو ہی ہے, اور منزل التورات والانجیل والقرآن, توریت اور انجیل اور قرآن پاک کو نازل کرنے والا تو ہی ہے. اعوذ بک من کل ذی شر انت آخذ بناصیتہ, اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس شر والی چیز سے جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے, ہر ذی شر کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے, اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہی سب سے پہلے ہے, تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں, تو سب سے آخر میں ہے, تیرے بعد کوئی چیز نہیں, تو سب پر غالب ہے, تیرے اوپر کوئی چیز نہیں, اور تو سب کے اندر ہے, تجھ سے ورے کوئی چیز نہیں. میرے قرضے کو ادا کر دے اور میرے فقر کو غنا سے بدل دے. باب و فضل دعا عند النوم, سوتے وقت دعا کی فضیلت. یہاں پر بھی وہی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پیش کی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا علاء بن المسیب قال حدثني ابي عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الى فراشه نام على شقه الایمن, دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے, باقاعدہ دائیں پہلو پر لیٹتے باوضو اور پھر یہ دعا پڑھے, یہ گویا اس کا خاص یہ ہے ادب. ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا منجا ولا ملجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطره. جو آدمی ان کلمات کو پڑھے اور اس رات کو اس کا انتقال ہو جائے گویا وہ فطرت پر انتقال ہوتا ہے, ایمان اسلام پر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حجاج السواف عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اذا دخل الرجل بيته او اوعى الى فراشه ابتدره ملك وشيطان. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے یا اپنے بستر کے پر جاتا ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے فرشتہ بھی اور شیطان بھی, فرشتہ بھی اس کے پاس آتا ہے اور شیطان بھی, دونوں آتے ہیں. فقال الملک اختم بخیر وقال الشیطان اختم بشر. فرشتہ تو کہتا ہے دیکھو کسی اچھی چیز پر اپنی دن کو پورا کرو, آج تمہارا دن ختم, رات سونے کا عمل شروع ہونے والا ہے, بیداری کا یہ ختم ہوتا ہونے رہا ہے, تو کسی نیک کام کے اوپر اچھے کلمے کے اوپر جو ہے اس کو ختم کرو. اور شیطان کہتا ہے کسی بری بات پر, گانا سن لو, یہ دیکھ لو ٹی وی, ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاؤ, گانا گاتے گاتے سو جاؤ, گالی بکتے بکتے سو جاؤ, یہ شیطان کی تعلیم ہوتی ہے. فرشتے کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ دعا پڑھ کے سو جاؤ. فقالا مثل فین حمد اللہ و ذکرہ اطردہ و بات یکلہ. چنانچہ اگر بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو فرشتہ یا اللہ تعالیٰ اس شیطان کو بھگا دیتے ہیں اور پوری رات فرشتہ اس آدمی کی کیا کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ, اسی طرح جب آدمی بیدار ہوتا ہے, اِبْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ, پھر فرشتہ بھی آتا ہے لپک کر اس کے پاس اور شیطان بھی آتا ہے. فَقَالَ مِثْلَهُ, پھر وہ اس کو کہتے ہیں بھائی اپنے دن کی شروعات, فرشتہ کہتا ہے اچھے کلمے سے کرو, شیطان کہتا ہے برے کلمے سے. فَإِن ذَكَرَ اللَّهَ, چنانچہ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ الذی رد الی نفسی بعد موتها ولم یمتها فی منامها تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو موت کے بعد میری جان لوٹائی میری روح اور اس کو نیند ہی کی حالت میں موت نہیں دی. الحمدللہ الذی یمسک السماوات والارض ان تزولا. اور وہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کو جو گرنے سے تھامے ہوئے ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ. اور اگر یہ گر جائیں ہٹ جائیں گر جائیں تو کوئی اللہ کے علاوہ اس کو تھامنے والا نہیں. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ تعالیٰ بڑے حلم والے اور معاف کرنے والے ہیں. الحمدللہ الذی یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنہ. اللہ تعالیٰ آسمان کو تھامے ہوئے اس بات سے کہ وہ زمین پر گرے مگر اللہ ہی کے حکم سے. یہ آیت رؤوف الرحیم تک. فَإِن مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا وَإِن قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِي فَضَائِل. اور اب اگر وہ اس حالت میں موت آ جائے اس کو پڑھ کر کے سویا تھا مرے گا تو شہادت کی موت مرے گا, اور اگر زندہ بیدار ہوگا یعنی صبح کو بیدار ہوگا اور جو ہے نماز پڑھے گا تو گویا فضائل حاصل کرے گا اس نماز کے ذریعے سے. باو یزو یدہ تحت خدہ. سوتے وقت اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے. یہ بھی آداب میں سے ہیں, دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھے. حدثنا قبیصۃ بن عقبہ قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وضع یدہ تحت خدہ الایمن. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے. ویقول اور پڑھتے تھے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک. کہ اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچائیو. حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا اسرائیل بن ابی اسحاق عن البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. بہرحال ان آداب کا خیال کرنا چاہیے اور ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی جو ہے وہ اپنے اعمال کو کرے گا. بعد سلام مسنون. بندہ بخیریت رہ کر آپ کی خیریت معافیت چاہتا ہے. بعد وہ عرض یہ ہے کہ ہمارے محلے کے قریب عملیات کی لائن کے ایک آدمی ہیں, مولانا طاہر نام ہے, بنگال کے رہنے والے ہیں, مظاہر سہارن سے فارغ ہیں, عملیات کی لائن سے کام کر رہے ہیں. گزشتہ ہفتہ منگل یا بدھ کے روز مجھ کو وہ مولانا ملے. دعا سلام کے بعد کہا کہ کل قاری بسم اللہ کا فون آیا تھا کہ مفتی صاحب سے بات کرو. قاری بسم اللہ نے فون مفتی احمد صاحب کو دیا. میں نے بات کی تو حضرت مفتی صاحب نے گجراتی میں بات کی. فرمایا کہ میں احمد بولتا ہوں. میں نے کہا کون احمد؟ تو مفتی صاحب نے کہا خانپوری. پھر مفتی صاحب نے فون قاری بسم اللہ کو دے دیا. تو قاری بسم اللہ نے کہا گجراتی میں مت بات کرو, اردو میں بات کرو. تو پھر مفتی صاحب نے اردو میں بات کی کہ آپ کے پاس ٹائم ہے, علاج کرانا ہے. تو میں نے کہا کل ٹائم ہے, حضرت نے گزشتہ کل میرے پاس گاڑی بھیجی. میں گاڑی میں بیٹھ کر گیا, حضرت کا علاج کیا. حضرت مفتی صاحب نے علاج کے بعد فرمایا کیا دینا ہے. میں نے کہا آپ اللہ والے ہیں, آپ سے کچھ نہیں چاہیے, آپ دعا فرمائیں. اس کے بعد حضرت مفتی احمد صاحب نے ایک موبائل حجیے میں دیا. بندہ صرف اس واقعے کی تصویر چاہتا ہے, کیا حقیقت میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے یا وہ آپ کا نام بتا کر لوگوں کو اپنی طرح مائل کرنا چاہتا ہے. بھائی میں تو اس آدمی کو جانتا بھی ہوں, کون ہے تو نا پتا نہیں کون ہے کیا ہے. لوگ اس طرح جو ہیں ہمارے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک جگہ سے ایک بستی سے خط آیا کہ ایک فلاں صاحب آئے تھے اور وہ کہہ گئے کہ مفتی صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے, تو 2000 کی ضرورت کیا ہی تھی, میں نے 2000 دے دیے تھے ان کو, آپ کو وہ پہنچا دیں. میں نے وہ ان کو جواب لکھا اللہ کے بندے تم نے کس بنیاد پر ایسا کیا. ایک یہ خط آیا تھا یہاں ہتھورن سے آیا تھا, ایک کلکتہ سے ایک فون آیا. ایک صاحب نے کسی نے یوں کہا کہ فلاں ایک صاحب آئے ہمارے پاس آپ کا نام لے کر کے کہا کہ جو ہے میں ان کا فلانا عزیز ہوتا ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے اور انہیں اتنے پیسے دیے. تو اس طرح لوگوں کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں, اس طرح کی باتیں تحقیق کر لی جائے. اب یہ جو ہے اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور پھر اپنی دکان چلاتے ہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور خود جو لوگ جاویں ان کو بھی, ویسے بھی مجھے تو عملیات سے کوئی مناسبت نہیں اور میں کسی کو عملیات کے معاملے میں کوئی مشورہ بھی دیتا نہیں. جو میرے پاس آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے, کوئی میرے پاس آتا ہے تو کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی جس میں ضرورت پیش آوے کسی سے مطلب, وہ مجھے پوچھتے کہ میں کہ میں نہیں جانتا, مجھے معلوم نہیں, میں کسی کا بھی حوالہ دیتا نہیں چاہے وہ معتمد مستند ہو تو بھی. اس لیے ان چیزوں سے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں یہ چیز, تبدیلی اس کی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ استنجا کے بارے میں کیا تھی؟ ڈھیلے سے, پانی سے, دونوں سے, پانی ڈھیلا پہلے سے, پھر ڈھیلے سے, پھر نماز کے وقت پانی سے. وہاں اس زمانے میں عرب میں دستور ہی ڈھیلے ہی کا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھیلے ہی کا استعمال کرتے تھے. پانی کے سلسلے میں البتہ وہ جو اہل قبا کے سلسلے میں فی رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین, اس آیت کے متعلق ہے. تو جو شاہ حضرات سے پوچھا تو وہ ڈھیلے کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. ویسے اگر جو ہے نجاست خارج ہوئی اور مخرج سے تجاوز نہیں کی گئی, یعنی جہاں سے نکلتی ہے وہیں آس پاس کا علاقہ حصہ اس کی وجہ سے ملوث نہیں ہوا, تو اس کا دھونا شرعی اعتبار سے بھی ضروری نہیں ہے, ڈھیلے کا استعمال کافی ہے. لیکن دھو لیں تو اچھا ہے. دوبارہ یہ دونوں فقہا نے لکھا ہے کہ ڈھیلا اور پانی دونوں کو جمع کرنا اچھا ہے, بہتر ہے. نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی تین آیتیں الگ الگ جگہ سے پڑھی تو نماز صحیح ہو جائے گی, نماز تو ہو جائے گی الگ الگ جگہ سے پڑھنے سے بھی. کمپیوٹر یا موبائل میں جو گیمز کھیلی جاتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اس گیم میں کوئی میوزک یا فائش چیزیں وغیرہ, تصویر وغیرہ نہ ہو, پھر بھی شریعت کا کیا حکم دیتی ہے اس کے بعد؟ وقت تو ضائع کرنا گیم کا مطلب کیا, اس سے آپ کو کیا ہو رہا؟ یہ سب اپنا اوقات کو ضائع کرنا. وہ کھیل جس سے کوئی جسمانی ورزش ہوتی ہو اور اس کے کرنے میں شریعت کے کسی اور چیز کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو, تو ورزش کی غرض سے اس کی اجازت دی ہے. کھیلوں کی بھی جو اجازت ہے اس میں مقصد ورزش ہے, اگر وہ حاصل نہیں ہے تو وہ کھیل جو ہے صرف غفلت کے علاوہ کچھ نہیں. کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر کر سکتی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی عذر ہو؟ پھر بھی محرم کے بغیر تو شریعت نے سفر کرنے سے, شرعی سفر جو ہے مسافت سفر, محرم کے بغیر اجازت نہیں ہے. بچوں کو 3 مہینے یا 6 مہینے جو انجیکشن الگ الگ لگائے جاتے ہیں, مثلاً BCG, پولیو, میزلس وغیرہ کے لگانا جائز ہے؟ گنجائش ہے, لگا سکتے ہیں. منقش فیشنیبل برقعے کی تجارت کرنا کیسا ہے؟ اور اس سلسلہ میں ہمارا ایک رسالہ ہے, اس کو دیکھ لیں. بس سورت کے قریب اریاو گاؤں میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں اور ایسا بتاتے ہیں کہ سند کے ساتھ ہے, اور وہاں پر ایک دن عورتوں کا دیکھنے کا ہوتا ہے جس میں عورتیں دیکھنے جا سکتی ہیں, اس کے لیے جانا نہیں چاہیے. وہاں نہ جائے, اپنے یہاں اگر ہو اور زیارت مستند ہے ضرور زیارت کرو, باقی یہ کہ اس کے لیے وہاں سفر کرنا. جمعہ کا خطبہ شروع ہو جانے کے بعد جو مصلی حضرات لوگوں کی گردان پھلانگ کر آگے آتے ہیں, یا جو مصلی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں, یا جو مصلی کھڑے کھڑے خطبہ سنتے ہیں, ان تمام قسم کے مصلیوں کو امام خطبہ کے درمیان ٹوک سکتا ہے یا نہیں؟ گنجائش ہے, ٹوک سکتا ہے. بہرحال ان مصلیوں کو چاہیے ان کو بتایا جائے کہ بھئی یہ خطبہ کے دوران اس طرح گلا آگے جگہ خالی رکھ چھوڑی ہے تو گنجائش ہے گردان پھلانگ کر بھی جانے کی. آگے جگہ نہیں ہے پھر بھی جو لوگ گردان پھلانگ کر کے جاتے ہیں اس کی اجازت نہیں, وہ منع ہے. ایسے آدمی کے متعلق حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز اس کو جہنم کے اندر پل بنایا جائے گا. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی، اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، اے اللہ ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے سطح جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، اے اللہ ہمیں ہمارے تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کے ساتھ ہمیں عشق اور محبت عطا فرما، اے اللہ نماز کا خوشو خوشو ہمیں نصیب فرما، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.